السلام عليكم ورحمة الله. ليه سورة شروع کرنا ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بشير وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك إنما أنت النذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثلي مفتريات ودوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله والله لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما مالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا موجودين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم فضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے الف لام را ان اللہ ارا میں ہوں اللہ دیکھنے والا الف لام کے متعلق پہلے بھی الف لام میم کے ساتھ ذکر گزر چکا ہے اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرف یہی معنی ہے کیونکہ مقطعات میں جہاں حروف سے کام لیا گیا ہے حروف سے پیدا ہونے والے امکانی الفاظ جو آیات کے مضمون سے مطابقت رکھتے ہوں وہ سوچے جا سکتے ہیں اور درست قرار دیے جا سکتے ہیں کتاب ان احکمت آیاتہ ایک ایسی کتاب جس کی آیات بہت مستحکم کی گئی ہیں ثم فصلت پھر بہت کھول کھول کر بیان فرمائی گئی ہیں ثم فصلت کا دوسرا معنی ہے علاوہ ازیں خوب کھول کھول کر بیان فرمائی گئی ہیں من لدن حکیم خبیر ایسی ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی یعنی بہت حکمت والا اور بہت باخبر ہے اللہ تعبدوا اللہ یہ کیوں نازل ہوئی ہے اس لیے کہ تمہیں ڈرا تمہیں ہدایت دے اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اننی لکم منہ نذیر مبشیر یقیناً میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں وانستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب کا یعنی اپنے رب سے استغفار کرو اور بخشش طلب کرو ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف جھکتے ہوئے متوجہ ہو یعنی توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف چلو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وہ تمہیں بہت اچھی معیشت کے سامان عطا فرمائے گا متاع دنیا کے لحاظ سے معیشت کے سامان کو کہتے ہیں اور حسنہ اچھی تو بہت اچھی معیشت کے سامان عطا فرمائے گا الی اجل مسمی مقررہ مدت تک ویؤتی کل ذی فضل فضلہ اور ہر ایک صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بس اگر اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً میں تمہیں اخافو علیکم، تم پر ڈرانے والا ہوں، یعنی تمہیں ڈرانے والا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. اس آیت میں جو ترتیب بیان فرمائی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پہلے استغفار کو رکھا گیا ہے پھر توبہ کو. استغفار توبہ کے بعد ہے یا توبہ سے پہلے ہے، یہ بحث ہے جو یہاں اٹھتی ہے. یہاں ثم توبوا الیہ میں ترتیب زمانی نہیں ہے، بلکہ علاوہ ازیں اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو پھر استغفار قبول ہوگا، یہ معنی ہے. استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس بخشش کو یقینی بنانے کے لیے ایسی توبہ کرو جس سے تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اور اگر یہ کرو گے تو وہ توبہ، وہ استغفار قبول ہوگا، اور نشانی اس کی یہ ہوگی یمتکم متان حسنا، یہ تمہاری دنیا کی معیشت کو بھی خدا بہت ہی حسین بنا دے گا. الی اجل مسمی، اس انتہائی مدت تک جس مدت تک تمہاری تقدیر ڈھالی گئی ہے، یعنی تمہیں اپنے اس آخری زمانی لحاظ سے اس آخری مقام تک نشو و نما عطا فرمائے گا جس حد سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہاری تقدیر کا آخری کنارہ وہ ہے. اجل المسمی سے مراد ہے وہ مدت جو تقدیر میں لکھی جا چکی ہے کہ اس سے آگے کوئی شخص نہیں بڑھ سکتا. تو فرمایا تمہارے انتہائی تقدیر کے نہایت کے آخری اور انتہائی مقام تک اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا. وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. صاحب فضل کو فضل کا کیا معنی ہے؟ جو پہلے ہی صاحب فضل ہے اس کو فضل عطا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان میں کچھ فضیلتیں رکھی گئی ہیں، کچھ نیکیوں کی صفات ہیں، کچھ اعلیٰ کارکردگی کی صلاحیتیں ہیں جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا. تو اجل مسمی کا اس سے بھی ایک تعلق ہے. موت پہلے آ جاتی ہے اور غیر استعمال شدہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ طاقتیں اسی طرح خالی رہ جاتی ہیں. اکثر ہم میں سے ایسی حالت میں مرتے ہیں کہ بہت سا حصہ صلاحیتوں کا بے استعمال باقی رہ جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے اور موت پہلے آ جاتی ہے. تو فرمایا تمہیں نہ صرف اجل مسمی تک پہنچنے کا موقع عطا فرمائے گا، بلکہ تمہارا فضل جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے اسے خوب پنپنے کا موقع دے گا، تاکہ وہ فضل خوب کھل کر اپنی نشو و نما کی آخری حد کو پہنچ جائے. تو یہ انتہائی فضل کا وعدہ ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے. شرط ہے کہ استغفار ایسا ہو جس کے ساتھ توبہ بھی ہو. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر وہ پیٹ پھیر جائیں پھر جائیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو یہ مراد ہے کہ پھر ان سے کہہ دے، یہ حذف ہے اس میں، کہہ دے کا لفظ حذف ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، ہاں اگر وہ پھر جائیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو کہہ دے ان سے کہ میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کے تعلق میں خائف ہوں، میں خوف رکھتا ہوں کہ وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹنا تو بہرحال اللہ ہی کی طرف ہوگا. مرجعکم الی اللہ کی بجائے الی اللہ مرجعکم میں یہ جو شدت اس بات کی مزید یوں کہنا چاہیے کہ اس میں یہ مفہوم نمایاں ہے کہ کسی اور کی طرف نہیں لوٹو گے. مرجعکم الی اللہ کا مطلب ہے تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہوگا، لیکن الا اللہ مرجی حکم کا مطلب ہے یاد رکھو اللہ کے سوا کسی اور طرف نہیں جاؤ گے، اللہ ہی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وہ علا کل شین قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یسنون صدورہم، سنو خبردار، وہ یقیناً اپنے سینوں کو بل دیتے ہیں. اب سینوں کو بل دیتے ہیں سے کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ وہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں. أَلَا حِينَ يَسْتَخْشُونَ ثِيَابَهُمْ، خبردار جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو علیم بذات الصدور، یقیناً وہ بہت جاننے والا ہے ان باتوں کو جو سینوں میں ہیں. یسنون سے صدورہم میں ایک تو بل کا تعلق ہے ایسی بات سے جس کے پردے میں کچھ چیزیں چھپتی ہیں. جب بھی ایک چیز کو بل دیے جائیں تو بل کا ایک پہلو باہر ہوتا ہے اور ایک پہلو اندر، اس میں دونوں مضامین ہیں. بل دے کر بعض چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بعض چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، اور یہی معنی یہاں مراد ہے کہ خدا سے چھپیں ان باتوں میں جن میں وہ چھپنا چاہتے ہیں، مگر بعض باتوں کو ظاہر کریں. دراصل ہر وہ شخص جو کسی ایسی بات کا اظہار کرتا ہے جو اس کے دل میں نہ ہو، اس اظہار کے پیچھے ایک اور بات مخفی ہوتی ہے، اور جب ایک فیتے کو بل دیں تو بالکل یہی شکل نکلتی ہے. بل کا ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے اور ایک چھپ جاتا ہے پیچھے. تو یہ خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے جس کے ساتھ فرمایا الا حین یستخشون ثیابہم، خبردار جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں. یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے کیا وہ چھپاتے ہیں اور وہ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اب کپڑے چھپانے کے لیے پہنے جاتے ہیں بظاہر، یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار کا بھی ذکر فرما دیا، اور یہ ایک ایسی گہری فطرتی بات ہے جو جس سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے مگر توجہ نہیں جاتی. جب بھی ایک شخص کپڑے پہنتا ہے تو ہمیشہ کسی ایک حصے کو ابھارنے کے لیے وہاں سے کپڑوں کو یا ہٹاتا ہے یا کپڑوں کا ان جگہوں سے کانٹراسٹ پیدا کرتا ہے. اور کپڑے پہننے میں خالصتاً چھپانا کبھی بھی پیش نظر نہیں ہوتا، اور خواتین اس بات کو مردوں سے زیادہ جانتی ہیں، مگر مرد بھی جانتے ہیں خامسلے بنے رہیں، وہ بھی ضرور کچھ چھپانے کے ساتھ ہی کچھ ظاہر بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ قمیض پہنتے ہیں تو بٹن اوپر کے کھول دیتے ہیں اور گویا کہ بے خیالی میں کھل گئے ہیں، حالانکہ ہرگز بے خیالی میں نہیں کھولے جاتے. تو کپڑے پہننے کے ساتھ چھپانے اور دکھانے کا مضمون اس طرح وابستہ ہے کہ روزمرہ کی عادت کے طور پر انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کپڑے صرف چھپانے کے لیے نہیں پہن رہا، کچھ دکھانے کے لیے بھی پہن رہا ہوں. اور یسنون صدورہم میں بھی وہی بات ہے، بل دیتے ہیں تاکہ کچھ دکھائیں اور کچھ چھپائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ تم کپڑے کس طرح پہنتے ہو، تم ہم سے کہاں چھپ سکتے ہو. جن چیزوں کو چھپاتے ہو وہ بھی دکھائی دے رہی ہیں، جن کو تم ظاہر کرتے ہو ان کی حقیقت کا بھی پتہ ہے. انہو علیم بذات الصدور، وہ خوب جاننے والا ہے ان سب باتوں کو جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ پر ہی اس کا رزق ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کھلی کتاب میں ہے. صرف انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کے حالات سے بھی واقف ہے، ان کے عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. میں ایک اور ایسی صداقت کی طرف، ایسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو حیرت انگیز ہے، لیکن چونکہ عام ہے اس لیے توجہ نہیں پھرتی. جتنے جانور ہمیں دکھائی دیتے ہیں چلنے پھرنے والے، اور اس دابہ کے لفظ میں تمام حیوانی زندگی داخل ہو جاتی ہے، لوکو موشن جن کو نصیب ہو. بس دابہ سے صرف زمین پر رینگنے والے مراد نہیں لیے جائیں گے. جب یہ وسیع اصطلاح ہوگی تو مراد ہے جو حرکت کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. چنانچہ میں اس کا ہمیشہ ترجمہ زولوجیکل لائف کرتا ہوں انگریزی میں جب کرنا ہو، وہ زندگی جس کا حرکت سے تعلق ہے، یعنی ایک جگہ گڑی ہوئی نہیں بلکہ چل پھر سکتی ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسی قسم نہیں ہے جس پر اللہ کا رزق، جس کا رزق اللہ پر نہ ہو. یہاں ہر جانور پر کو رزق دینا انفرادی طور پر خدا پر لازم ہے یہ معنی نہیں ہے، یہ ایک عمومی قانون ہے. ورنہ انسان بعض دفعہ لاکھوں کی صورت میں، لاکھوں کی تعداد میں بھوکے مر جاتے ہیں. کوئی یہ آیت پیش کر کے کہے کہ یہ آیت پھر کیسے سچی نکلے گی، جبکہ افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں جہاں غربت زیادہ ہے وہاں بعض سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں بھوک سے مرتے ہیں. تو یہاں ان استثنائی حالات کا مضمون بیان نہیں ہو رہا، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنی بے شمار قسمیں ہیں جانوروں کی اور وہ مسلسل چلی آ رہی ہیں کروڑ ہا سال سے یا لاکھوں سال سے، اور پھر بھی وہ قائم ہیں. تو ان کی بقا کے سامان خدا پر ہیں، اور ان کی بقا کے سامان خدا نے مہیا فرما رکھے ہیں. صبح جب پرندہ نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بے شمار پرندے یہاں انگلستان میں ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں کہاں جانا ہے، وہ عارضی ٹھکانے جہاں سے وہ خوراک پاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں، پھر مستقل ٹھہرنے کی جگہ پہ واپس لوٹ آتے ہیں. تو یہ اتنا وسیع نظام ہے جو ساری زمین پر پھیلا پڑا ہے، اور کروڑ ہا حشرات الارض یا عرب ہا یا ان گنت حشرات الارض بھی اسی نظام کا حصہ ہیں. ان سب کو پتا ہے ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے رزق پانا ہے. اور اگر کسی قادر مطلق نے یہ نظام قائم نہ کیا ہوتا تو ان بے عقل چھوٹے چھوٹے جانوروں کو یہ کیسے پتا چلتا کہ ہمارا رزق کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو ان کی روز صبح اور شام کی حرکت جو عارضی ٹھکانوں کی طرف ہوتی ہے یا پھر مستقل ٹھکانوں کی طرف ہوتی ہے، اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایک قادر و توانا اور دانا ذات نے ایک ایسا نظام رزق بنایا ہے جس کی ہر صاحب ضرورت کو خبر دے رکھی ہے، اور اس کا علم اس کی ذات کے اندر جس طرح کمپیوٹر میں ایک بات رسم ہو جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، ویسے ہی ہر شخص ہر ذات کے دماغ میں یا سوچنے کی قوتوں میں، یا سوچنے کی قوتیں نہ بھی ہوں تو اندرونی صلاحیتوں میں وہ بات رسم ہے، آج خود وہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں. اب کیسی عجیب بات ہے کہ ماں کے بچے کو تو پتہ نہیں چلتا میں نے کیسے منہ مارنا ہے اور کہاں جانا ہے، ماں کو اٹھا اٹھا کے اس کو بتانا پڑتا ہے. لیکن جانور کا بچہ، کبھی آپ اس کو دیکھیں ٹیلی ویژن میں مثلا جو جانوروں کے پروگرام ہیں، تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور سیدھا دودھ کی طرف جاتا ہے. وہ کیسے جاتا ہے جب تک دماغ میں اس کے پرفیکٹلی ایک ایسی فطری حرکت رسم نہ ہو چکی ہو کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی یہ حرکت کرنی ہے اور فلاں جگہ جانا ہے. اور اگر آپ سکھانا شروع کریں کسی کو تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس حرکت کے خلاف کوئی دوسری حرکت سکھانا شروع کریں تو نہیں کرے گا. پیالی سے منہ میں دودھ ڈالیں وہ फेंक देगा, उसको पीना भी नहीं आएगा, भूख नहीं भरना आएगा। तो महज भूख नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है जो उसको ये बताता है कि उसका रिज्क कहाँ वाक़ है। तो निज़ाम रिज्क के ताल्लुक में ये आयत है कि हर जानवर को, हाँ वो किसी किस्म का हो, उसे खुदा तआला ने उसका रिज्क अता फरमा दिया है। रिज्क अता फरमाने में उसका इल्म भी उसको अता फरमा दिया, ये बात भी शामिल है। और मुस्तकर्रा और मुस्तादा में मेरे नज़दीक आर्जी ठिकाने दो तरह के हैं। एक तो वो जहाँ से, जहाँ रोज़ाना जानवर हरकत करता है परिंदों से निकलकर, लाजमन वो बाद दूसरे ठिकानों को जानता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और वहाँ उसका रिज्क होता है। और या वो मौसमी परिंदे भी मुराद हो सकते हैं जो बाज ठिकानों को छोड़कर अपने रिज्क की तरफ हरकत करते हैं, जो उनका आर्जी ठिकाना बनता है। उनको पता है कि अब हमारा रिज्क यहाँ नहीं बल्कि 1000 मील या 2000 मील के फासले पर फ्रांस सिमत में है। अब इतने बड़े फासले वो बग़ैर किसी जुग्राफिया इलम के करते हैं, बग़ैर किसी कंपस के वो ऐन उन सिमतों में रवाना होते हैं। ना मौसम उनको रोकता है, ना बादल उन, या रात के अंधेरे उनकी जो सिमत की सेंस, सिमत की जो हिस उनके अंदर मौजूद है उसमें हायल हो सकते हैं। इस पर बहुत तजर्बे किए हैं साइंसदानों ने, और अंधेरों में रख कर उन्होंने पिंजरों में बंद करके देखा कि जब मौसम आएगा हरकत का तो वे क्या हरकत करेंगे। तो वो जो शिमाल से जुनूब की तरफ जाने वाले परिंदे थे, बंद कमरे में अंधेरे में उनको मौसम के, बैरूनी मौसम का कुछ पता नहीं था, लेकिन जब वो वक्त आया तो पिंजरों के शिमाली हिस्से को छोड़कर जुनूबी हिस्से की तरफ मुंतकिल हो गए। यानी उनके अंदर ये कंधा है बात कि हमने एक सिमत में हरकत करनी है, कोई कंप्यूटर अंदर नहीं है। लेकिन अब साइंसदान कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई मख्फी कंपस जरूर मौजूद होती है और मख्फी घड़ी भी होती है। चुनाचे औकात के मुतल्लिक भी तहकीक की है तो पता चला कि घड़ी की तरह उनको वक्त का पता चल जाता है, और बड़े फासलों की तरफ हरकत के मुतल्लिक भी उनको इतना मुअय्यन पता होता है कि किस सिमत में जाना है कि कोई जरिया नहीं है उसको उनको समझाने का। ये छोटी सी पिद्दी है, वह ऐसी ट्रेन हैं पिद्दियाँ सी, वो 2000 मील सफ़र कर जाती हैं। अब उनके दिमाग के अंदर आदमी घुसाने की कोशिश करे कि तुम्हें इधर उड़ना है, कैसे घुसा सकता है, किस चीज़ ने उनको बताया। ये वो मजमून है कि खुदा ने ना सिर्फ रिज्क के मुतल्लिक उनको बता रखा है बल्कि उनके आर्जी ठिकाने जो मौसमों के बदलने से बदलते रहते हैं उनकी भी अल्लाह को खबर है, और वो खबर अल्लाह ने उनको दे रखी है, वरना ये मजमून मुकम्मल बात नहीं बनती फिर। अल्लाह को खबर है, उनको खबर नहीं, अगर उनको खबर नहीं तो वो तो मारे जाएंगे बेचारे। तो अल्लाह को खबर है, चुनाचे खबर रखने वाले ने पैदा किया है इसलिए उनको भी खबर है। कुल्लुन फी किताब मुबीन, अब यहाँ किताब जो लफ्ज़ है ये उसी बात पर रोशनी डाल रहा है जो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि ये तहरीरें हैं उनके जहनों पर, उनकी फितरत पर, और वो खुली खुली लिखी हुई तहरीरें हैं। अगर इंसान को कभी सलाहियत अता हो तो किसी ज़माने में वो बिजली के जो बारीक आले हैं उनकी मदद से वो दिमागों की उन रगों को पढ़ भी सकेगा और कहेगा यहाँ ये लिखा हुआ था, वहाँ जब वो दाग डालेंगे तो परिंदा फिर वो सिमत को भूल जाएगा। इसलिए अब तक का जो साइंसी दौर है ये हमें बता रहा है कि इसी तरह हमेशा इंसान ज़िंदगी के उन राजों को पाता है जो लिखे गए हैं। तो किताबों मुबीन में ये मुराद है ऐसी किताब नहीं है जो तुमसे मख्फी रखी गई है। बाज़ किताबें जो कुरान करीम में ज़िक्र फरमाता है वो इंसान से मख्फी हैं, बाज़ किताबें हैं जिनकी तरफ दावत देता है फ़िक्र की और गौर की और जस्तजू की, उन्हें किताब मुबीन के नाम से याद फरमाता है कि तुम भी अगर चाहो तो तुम्हें खुदा तौफीक देगा कि तुम उसको पढ़ लो। वहवल्लज़ी खलक समावात वल अर्दा फी सित्तते अय्यामिन, اور وہی ذات ہے جس کا یہ ذکر فرمایا گیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب یہاں عَلَى الْمَاءِ سے کیا مراد ہے اور عرش سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں آیت مکمل کر لوں، وَلَئِن قلتا انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا، اور اگر تو کہے کہ تم یقیناً موت کے بعد پھر مبعوث فرما کیے جاؤ گے، تو یقیناً وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو محض ایک کھلا کھلا جھوٹ ہے۔ اب کتاب مبین کے مقابل پر یہ سحر مبین رکھا گیا ہے، جادو جب کہا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی جھوٹ کے بھی ہوتا ہے، تو خواہ اس کا ترجمہ جھوٹ کہہ لیں خواہ جادو، دونوں باتوں میں وہ بات وہ چیز جس کی حقیقت کچھ نہ ہو، جادو بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو دکھائی بھی دے تو حقیقت کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تم لوگوں کو یوں ہی پاگل بناتا پھرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ کبھی وہ انسان جو ایک دفعہ مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ پہلی آیت سے اس مضمون کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی باتیں شروع ہوئی ہیں وما من دابہ کے لفظ کے عنوان کے ساتھ، اور زندگی مقصود تخلیق کائنات تھی، یہ مطلب ہے کانا عرشہ علی الماء، یہ مراد نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کوئی پانی کہیں موجود تھا جہاں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا، جیسا کہ بائبل کے بعض بیانات سے یہ دھوکہ لگتا ہے کہ یہ معنی ہیں، کیونکہ اہل بائبل نے غور نہیں کیا ان باتوں پر، اور زیادہ زمانہ ان کے مذہبی لوگوں کا جہالت کے دور میں گزرا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی آیات کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ انہوں نے الفاظ کو بھی ٹوسٹ کرنا شروع کر دیا، الفاظ کو موڑ کر اپنے ذہنی معنوں کے زیادہ قریب کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کھلی کھلی ہدایت بڑے گہرے معارف پر مشتمل تھی اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود ضائع کر دیا۔ قرآن کریم نے اس طرز بیان کو دوبارہ زندہ فرمایا جس طرز بیان میں پہلی مرتبہ بائبل کے انبیاء کو مخاطب فرمایا گیا تھا، ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے سچی بات کر دی اور بائبل میں جھوٹی بات کر دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ملتی جلتی باتیں ہوں اور ایک جگہ ناقص دکھائی دیں یا حقیقت سے متضاد نظر آئیں تو لازماً ان میں انسان نے تبدیلی کی ہے، اور قرآن کریم نے اصل صورتوں کو اجاگر کر کے موازنے کے سامان مہیا فرما دیے۔ یہ بات ہے جو ہم نے کہی تھی، وہ بات ہے جو انہوں نے بنا لی ہے۔ بس پانی سے مراد زندگی ہے اور زندگی ہی کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا خدا کی بنا، تخلیق کائنات کے نقشے کی بنا زندگی پر تھی، یعنی خدا تعالی ماں سے کچھ پیدا فرمانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور ماں کے معنی یہاں ظاہری پانی کے بھی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خلقنا من الماء کل شئن ہے، وجعلنا من الماء کل شئن ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور دوسری طرف آسمان سے پانی اتارتا ہے اور روحانی زندگی پیدا فرما دیتا ہے۔ بس ایک طرف پانی کا تعلق جسمانی زندگی سے ہے، ایک طرف روحانی زندگی سے ہے، اور یہ اعلیٰ مقصد جو روحانی زندگی کا قیام ہے یہ وہ ہے جہاں حقیقت میں عرش الہی واقعہ ہے۔ اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو اللہ کا عرش انسان کے دل پر قیام نہ فرماتا۔ تو مراد یہ ہے کانا عرشہ علی الماء، یہ اس نقشے کا بلو پرنٹ تھا، یہ مقصود کائنات ہمیشہ سے رہا ہے، کہ پانی پیدا کیا جائے گا جس کے نتیجے میں زندگی پیدا ہوگی اور زندگی پر خدا کا عرش مبنی ہوگا. اور وہ عرش الہی مادی صورت میں کس طرح ہوگا, وہ ما من دابت فی الارض علی اللہ الا علی اللہ رزقہا, میں ان سب کی زندگی کے آغاز یا بنا پانی پر رکھ دی گئی ہے. جو غذا ہم دنیا میں کھاتے ہیں پانی کے بغیر میسر نہیں آ سکتی. پانی آئے تو غذا بنتی ہے, پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بن سکتا. بس یہ مضمون ہے جس کو پہلی آیت سے بھی باندھا گیا ہے, اور آئندہ آنے والی آیات میں بھی اس مضمون کو کھولا جائے گا کہ پانی ہی ہے جو مقصود کائنات تھا, جو مرکزی نقطہ تھا کائنات کی تخلیق کا. کیوں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, عرشہُ علی الماء کے بعد یہ بات کھول کر تو بالکل ہی مضمون صاف واضح کر دیا. فرماتا ہے یہ جو محاورہ ہے یہ ایولوشن کا مرکزی محاورہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ مرکزی اصول ہے جس پر ایولوشن یعنی ارتقاء آگے بڑھا ہے, کہ تم میں سے جو بہتر اعمال والا ہوگا وہ رہ جائے گا اور جو کم تر اعمال والا ہوگا وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا, یا اس کی جو ترقی کی صلاحیتیں ہیں وہ ایک جگہ ایک مقام پر ٹھہر جائیں گی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. بس وہ ساری زندگی کی قسمیں جو انسان کو اپنے پیچھے اپنے نقوش پا میں دکھائی دے رہی ہیں, وہ تمام قسمیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی ایک تفسیر ہیں. اور یہ مضمون برابر دونوں صورتوں میں اطلاق پاتا ہے, خواہ مادی زندگی کی ہو یا روحانی زندگی, دونوں صورتوں میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ بعض قومیں جو روحانی طور پر زندہ فرمائی گئیں آسن عمل کیا وہ آگے بڑھ گئیں, اور جو دوسری تھی وہ اسفل سافلین کی طرف لوٹ گئیں یا پیچھے رہ گئیں, نیچے گندی حالتوں میں کھڑی رہ گئیں. بس یہ دیکھیں کتنا مربوط مضمون مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ, بس اگر تو یہ کہے کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے یا اٹھائے جاؤ گے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, کافر یہ کہیں گے, انکار کرنے والے کہیں گے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. حالانکہ جو پہلا جادو ہے وہ تو کھل کر ظاہر ہو چکا, وہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کو ماننے کے بعد اگلی کوئی حیرت ایسی نہیں رہتی جس کا انکار کیا جا سکے, کیونکہ پہلی تخلیق عدم سے ہے اور آئندہ تخلیق ان خطوط پر ہے جن خطوط پر ایک تخلیق ثابت ہو چکی ہے, اور ایک وجود کو ایک نئی تخلیق میں ڈھالا جائے گا. بس بہت ہی احمق ہیں جو ان باتوں کو دیکھنے کے بعد جو پیش کی جا رہی ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو آئندہ جو جی اٹھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک فرضی بات ہے, کہانی ہے, جھوٹ ہے, افتراء ہے. اور یہی مضمون سورہ یاسین کے آخر میں بیان ہوا ہے کہ اگر وہ عجب کریں, تعجب کریں, تو وہ جو پہلے گزر چکا ہے وہ تعجب کی بات نہیں, اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے جو وہ پہلے دیکھ چکے ہیں. بس یہ وہی طرز بیان ہے جو اس موقع پر بھی اختیار فرمائی گئی ہے. عجیب بیوقوف قوم ہے, اتنی حیرت انگیز باتیں ان کے سامنے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, کیونکہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے, خود بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بول رہے ہیں سوچ رہے ہیں, وہ دوبارہ ہمیں نہیں بنا سکے گا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَبْعَثُهُ, ایسے لوگوں سے اگر عذاب کو ٹالا جائے تو وہ کہتے ہیں ایک خاص مدت تک, تو کہتے ہیں کس چیز نے اس عذاب کو ہم سے روک رکھا ہے. یہ جو دابت الارض ہیں ان کی چونکہ پیدائش کی وجہ انسان تھا یعنی زندگی کی آخری شکل, اس لیے انسان گناہگار ہو جائے تو ان کو بھی مٹا دیا جائے, یہ مضمون قرآن کریم میں پہلے بیان ہو چکا ہے. انسان کا رہنا بےمانی ہو جائے اور خدا اسے مٹا دینا چاہے یا اس کے گناہوں پر اس کو واقعتاً پکڑ لیتا تو یہ ساری مخلوقات زمین سے مٹائی جاتی کیونکہ پھر بےمانی ہو جاتی ہیں، بے حقیقت ہو جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم گناہگار ہیں تو پھر کیوں ہمیں مٹا نہیں دیا جاتا. تو وہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان گناہگاروں کو پکڑ لے اور مٹا دے تو پھر تو سطح عرض پہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا. وہ اعلیٰ مقاصد جن کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا وہ گویا بالکل باطل ٹھہریں گے. لیکن آسن و عملہ میں ایک امید کی کھڑکی کھولی گئی ہے کہ تم ہی بدبختوں میں سے کچھ نیک لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، نئی زندگی پانے والے بھی وجود میں آ سکتے ہیں. اس لیے آسن و عمل کا دور جاری ہے اور سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو بہترین ہے وہ زندہ رہنے کا حق رکھے گا، یہ ایک جاری قانون ہے جو بند نہیں ہوا. ان حکمتوں کو تم نہیں سمجھتے اور سوال کرتے ہو کہ کیوں ہمیں ہم پر عذاب نہیں آتا. عذاب نہ آنے کا جہاں تک تھوڑے لوگوں کو پکڑے جانے کا تعلق ہے اس میں حکمت وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب تک ان پر حجت اس حد تک تمام نہ ہو کہ ان میں سے کسی نیک اور صالح کے بچ رکھنے کا امکان ختم ہو جائے اس وقت تک عذاب ٹالا جاتا ہے. جب نیک اور پاک لوگ ان سے نثر کر سامنے آ جاتے ہیں اور آئندہ نیک نسلوں کے اجراء کا امکان روشن ہو جاتا ہے تب جو بقیہ بچے کچھے گند ہیں ان کا صفایا کر بھی دیا جاتا ہے، مگر چونکہ سارے لوگ اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جن کو بچایا جاتا ہے، اس لیے کائنات کا مقصد باطل نہیں جاتا اور ساری تخلیق کو قائم رکھنے کا جواز بن جاتا ہے. اگر ایسا ہو کہ انسان بحثیت انسان رد ہو جائے، اس میں کچھ بھی باقی نہ رہے، تو پھر قیامت ضرور آئے گی. اگر پہلا بیان درست ہے تو پھر یہ بھی درست ہونا چاہیے. اور جو نقشہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے قیامت کا وہ بین یہی ہے کہ جب ایسے اشرار آ جائیں گے بدبخت کہ ان میں سے کوئی بھی آگے نیک بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، ذلیل ترین لوگ ہو جائیں گے، تب خدا ان کی سب بھی لپیٹے گا اور جانوروں کی سب بھی لپیٹ دے گا. یہ ایک امکان ہے. ایک اور یہ ہے کہ ان کی سب لپیٹ دے اور ان کی جگہ ان سے بہتر کوئی اور لوگ پیدا کر دے تاکہ ساری جانوروں کے نظام کو قلعدم نہ کرنا پڑے. ہاں، جانوروں کے نظام میں ان بدبختوں کی کچھ نسلیں باقی رکھ لے جو اپنی فضیلت سے محروم ہو کر اس طرح رہیں جیسے بندر رہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، اور ہمیں وہ دکھائی دے، ہم تماشے کے طور پر ان کو رکھتے ہیں کہیں چڑیا گھروں میں اور تم کھیل تماشے ان سے لیتے ہیں. تو بعید نہیں کہ ایک ایسا ذی روح پیدا ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں اشارے موجود ہیں کہ وہ شریر انسان جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ذلت کی انتہا کی طرف واپس لوٹ چکا ہو اسے کل عدم کر دیا جائے، یعنی شمار کے لائق نہ سمجھا جائے. اور جس طرح پہلی زندگی کو نیچے دھکیلا جاتا رہا اور اوپر کی زندگی اس پر غالب آتی رہی، اسی طرح ایسی ذی روح پیدا ہو جائیں جو پھر انسان کو ایک ادنا پرانے زمانے کی باتیں سمجھیں کہ اچھا یہ بھی مخلوق ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، یہ بھی احتمال ہے. مگر میرے نزدیک اصل احتمال یہ ہے کہ ایک ایسی روح پیدا ہو، اصل امکان یہ ہے کہ ایسی روح پیدا ہو جس کا انسان سے اور انسانی جو حیوانی زندگی ہے اس سے کوئی تعلق نہ رہے اور باقی سب کی سب لپیٹی جائے. یہ جو دوسرا امکان ہے، میں اس کی طرف کیوں میلان رکھتا ہوں، اس لیے کہ انسانی زندگی اور دوسری حیوانی زندگی میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے. انسانی زندگی اپنے عروج کو ایسی حالت میں پہنچ چکی ہوگی کہ جو کائنات کی پیدائش کا مقصود ہے، اس لیے ایسی زندگی کو خواہ اس کی بگڑی ہوئی صورتیں بھی ہوں اس کو ذلت میں کلیتاً دھکیل کر ایک تماشے کے طور پر رکھنا، یہ میرا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ خدا کی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ خاتم النبیین اسی زندگی سے پیدا ہوا ہو اور پھر ساروں کو بندروں وغیرہ کی طرح پیچھے چھوڑ پھینک دیا جائے اور اس کو رد کر دیا جائے، اس پر دل آمادہ نہیں ہوتا. مجھے تو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر چونکہ احتمالات ہر طرح کے ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، مستقبل کا پتہ خدا جانتا ہے صرف، اس لیے ہم اپنی فطری صفائی یا اس کی کمزوری کے پیش نظر ترجمے درست بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں. مستقبل کا حال اللہ جانتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وجود آئے گا جس کے بعد انسانی دور ختم ہے اور ایک نیا تخلیقی دور شروع ہوگا، اور اس میں ارب ہا ارب سال دوبارہ لگیں گے. زمین سے پہلا زندگی کا دور مٹا دیا جائے گا کہ اب یہ باب بند ہو گیا ہے، لیکن اسی زمین پر اور ارتقائی دور شروع ہوں گے، اور وہ پھر اگلے زمانوں میں جب نکلیں گے تو ان کی تخلیقی اور ہوگی، ان کی صلاحیتیں مختلف ہوں گی، ان کا انسان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا. جیسا کہ قرآن فرماتا ہے پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ تم سے زیادہ اعلیٰ صفات کے حامل ہوں گے، اور اطاعت میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ چمکی ہوئی ہوں گی. تو یہ جو پہلو ہے اس پر ہم بہت دور کی نظر رکھ سکتے ہیں، مگر انسان کے ساتھ جڑا ہوا وہ مضمون سوچنا کم سے کم میرے لیے مشکل ہے کہ انسان مٹے مگر اسی وقت اسی انسان سے ایک دوسرا وجود پیدا ہو چکا ہو. یہ تصور غالباً، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ درست نہیں، ایک اور مخلوق ہوگی، چنانچہ اس مخلوق کا انسان سے مقابلہ نہیں ہوگا. اخلاق انسان آیا اور ختم ہوا، یہ زندگی کے دور اپنے انتہا کو پہنچا، ایک نئی مخلوق پیدا ہوئی جس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر قسم کی مخلوقات ہیں جن کا انسان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ الگ ہیں، انسان الگ ہے. بس یہ جو طبیعت پہ ایک بوجھ پڑتا ہے کہ جس جنس پہ کائنات کا سب سے اعلیٰ وجود ظاہر ہوا ہو اس کو اس حالت میں رد کیا جائے کہ اس سے بہتر مخلوق آ کر اس کو نیچا دیکھے، یہ میرا دل قبول نہیں کرتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ حکمتیں ہیں بہت سی، کیوں نہیں مٹایا جا رہا، میں یہ بتا رہا ہوں، ابھی بہت سے کام باقی ہیں، بہت سے مقاصد حاصل ہونے والے ہیں. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. خبردار، جس دن وہ دن چڑھے گا، جب وہ دن چڑھے گا، لیس مصروفا عنہم، جسے ان سے ٹالا جا ہی نہیں سکتا. اب یہاں دونوں مضامین ہیں، قوموں کا ایک حصہ ایسا ہے جن کا مقدر کا فیصلہ ہو چکا، ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ضرور سزا پاتے ہیں، پھر وہ دن ان سے ٹالا نہیں جا سکتا. دوسرا، جب اسے وسیع تر تخلیقی مضمون سے تعلق میں سمجھیں تو اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ ہاں ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب تمام دابا کی صف لپیٹ دی جائے گی، تمام انسانوں کی صف لپیٹ دی جائے گی. جب وہ دن آئے گا تو جو مذاق کرنے والے ہیں انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کے متعلق وہ مذاق کیا کرتے تھے. ما کانو بہی یستازعون، اس کا ایک ترجمہ میں نے ایک دفعہ یہ کیا تھا، وہ مذاق انہیں گھیر لے گا جو وہ کیا کرتے تھے، لیکن لفظی ترجمہ اگر درست، ایسا ترجمہ جو بین ہی لفظوں کے ساتھ چلے وہ یہ ہوگا، حاق بہم ما کانو بہی یستازعون، انہیں وہ چیز یعنی وہ عذاب گھیر لے گا جسے وہ مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے، جس عذاب سے وہ مذاق کیا کرتے تھے. جب آئے گا تو گھیر لے گا، عملاً یہ ایک ہی بات ہے، گویا ان کا مذاق ان کو گھیر لے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ انسان تو ایسا تھوڑ دلا ہے، ان ازقن الانسان منا رحمتن، جب اسے ہماری طرف سے انسان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت کسی رحمت کا مزہ چکھایا جائے کچھ رحمت عطا کی جائے ثم نزعناه منه پھر ہم اسے اس سے واپس لے لیں انه لیوس کفور وہ تو پھر سخت ناشکرا ہو جاتا ہے اور بہت سخت مایوس ہو جاتا ہے اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز ہماری حق ہے ہم سے واپس لی نہ جائے مگر خدا مالک ہے وہ کسی کو کچھ دیر کے لیے کچھ دے واپس لینے کا بھی حق رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں ان میں جو صدمہ پہنچتا ہے اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم مایوس اور ناشکرے ہیں کہ نہیں ورنہ ہر چیز جتنی بھی ہے وہ خدا کی عطا ہے اور عطا کرنے والا ایسا ہے جس نے اپنا واپس لینے کا حق رکھا ہوا ہے یہ اس قسم کا تحفہ نہیں ہے جو مستقل مل جائے مالکیت کا حقوق عارضی طور پر ملتا ہے اور واپس خدا کی طرف لوٹنا ہے اس نے ایک تو اس وقت لوٹے گا جب مر جائیں گے اور ایک ہی مالک ہوگا جو خدا تعالیٰ ہے ایک دنیا میں بھی مالکیت کی صرف جلوگر ہوتی رہتی ہے کچھ دیتا ہے واپس لیتا ہے بتاتا ہے کہ دیکھو میں مالک ہوں اور یاد کراتا ہے کہ اسی طرح تم سے بالآخر ہوگا کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا جو ہم نے دیا ہوا ہے ہر چیز جو تمہیں عطا کی ہے واپس خدا کے قبضے میں لوٹے گی اور پھر جسے چاہے گا جسے مستحق سمجھے گا اسے دے گا تو اس سے بہت زیادہ دے گا جو اس سے پہلے لیا جا چکا ہو اس لیے اس کا پہلی دفعہ واپس لے لینا اس کی تھوڑ دلی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ احسن و عملہ تم میں سے کون بہتر ہے زندگی میں اگر اس کے معنی وہی ہیں کہ جو بہتر ہے وہ ترقی کر جائے جیسا کہ میں نے بیان کیے تو پھر یہ مضمون از خود اس سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم جب اس بات کی پہچان کے لیے کہ تم مختلف ابتلاؤں میں کہاں تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہو تمہارے اعمال کو پرکھتے ہیں تو اچھے اعمال والے زیادہ بہتر صورت میں ابھرتے چلے جاتے ہیں اور بہتر مخلوق وجود میں آنے لگتی ہے یہ سلسلہ روحانی زندگی پر جب اطلاق کر کے دیکھیں تو اس کا تعلق پھر دوسری دنیا سے ہوگا تمہارے اعمال تمہیں کس حد تک ترقی کی صلاحیتیں عطا کر جاتے ہیں یہ اس وقت فیصلہ ہوگا جب خدا تم سے ساری صلاحیتیں واپس لے لے گا پھر جن میں زندہ رہنے کی بہتر صلاحیتیں تھیں یعنی ان کے عمل کی وجہ سے ثابت ہوا انہیں وہ صلاحیتیں لوٹائے گا بہت بڑھا کر اور انعام کے طور پر ان کے مقدار یا ان کی قسم بھی بہتر کر دے گا یعنی ان کے اندر ایسی جلا پیدا فرما دے گا جو پہلے عطا تھی اس سے وہ اس کو بہت بڑھا دیں گی جیسا کہ نظر کو تیز کر دیا حصوں کو تیز کر دیا وہ چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے نہیں دکھائی دیتی تھیں وہ حصیات عطا فرما دیں جو پہلے عطا ہی نہیں ہوئی تھیں تو سارا جہان ہی بدل گیا اور پھر ان کو دائمی کر دیا تو یہ دو انعامات ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ یہ ابتلاؤں کا نظام جاری فرماتا ہے لیکن انسان اتنا ناشکرا اور مایوس ہے کہ جب ہم اس سے کچھ دیتے ہیں اور واپس لیتے ہیں تو باتیں بنانے لگتا ہے کہ دیا تھا تو لیا کیوں دینا ہی نہیں تھا اور اس کو خدا تعالیٰ کو کیا تکلیف تھی اگر ہمیں مزہ آ رہا تھا ایسی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ ہمیں جو اس نے نعمت دی تھی بعض ایسی گھٹیا جذباتی باتیں لکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے سارا دن طبیعت پریشان رہتی ہے بعض خصوصاً لڑکیوں کے خطوط جو ہیں نا آئے ہمارا پیارا بھائی خدا کو کیا تکلیف تھی اگر ہم کچھ دیر اور خوش رہ جاتے یا باپ جو سہارا تھا وہ بہت جذباتی باتیں بنا بنا کے لکھتی ہیں گویا کہ اس سے میں بہت متاثر ہوں گا اور دعا کی تحریک ہوگی کیونکہ کہیں بد دعا نہیں نکلتی منہ سے ان باتوں کو سن کر دعا کی تحریک تو بہرحال پیدا نہیں ہوتی یہ وہ ناشکرا پن ہے جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے توجہ کرو اگر خدا تم سے ایک ایک کر کے باقی چیزیں واپس لینا شروع کر دے تو کیا اختیار تمہارا ہے؟ تمہاری نظر چھین لے، تمہاری سماعت چھین لے، تمہاری چلنے پھرنے کی طاقتیں واپس لے لے، جو انعام فرمائے ہیں وہ واپس لینا شروع کر دے، تو تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم کتنے نا شکرے ہو، جو چیز واپس لی ہے اس کے ساتھ تمہاری صلاحیتیں سب نہیں چھین لیں، وہ تمہارے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جان فدا کر، اس مضمون کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ دنیا کے ابتلاؤں سے انسان ثابت نہیں گزر سکتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اس کے برعکس جب ہمیں انہیں ان تکلیفوں کے بعد جو اسے پہنچتی ہیں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہم اسے عطا دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچنے کا مضمون اس لیے یہ بیان کر دیا کہ وہ نقصانات جو انسان برداشت کرتا ہے، جس پر خدا کو تان دینے لگتا ہے، ان پر غور کرے تو اکثر اس کی کمزوریوں کی وجہ سے یا تمام انسانوں کی مجموعی کمزوریوں اور گناہوں کے نتیجے میں وہ دکھ ملتے ہیں جن پر وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ حادثات پیدا ہوتے ہیں اکثر انسان کی غلطی سے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کی مجموعی غلطی سے، جو ہر فرد بشر سے تعلق تو نہیں رکھتی، مگر بعض دفعہ ایک تخلیقی دور ہے جو ہزار سال تک پھیلا ہوا ہے، وہاں بد عادتیں انسان کی اس کے خلیوں میں جمع ہونے لگتی ہیں، اور بعض دفعہ ایسا زہر استعمال کرنے لگ جاتا ہے انسان اپنے ادنا حاجتیں پوری کرنے کی خاطر کہ اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بچے معذور ہونے لگتے ہیں۔ اب اگر غور کرے تو ذرہ مست ہو میں براہ راست فائل اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہاں آخری فائل کے طور پر ہے۔ تکلیفیں پہنچتی ہیں، مگر جو نعمتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ پہنچاتا ہے، اس کا براہ راست فائل ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے وہ نعمتیں پہنچائیں جو ہم نے اسے عطا فرمائی ہیں، بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، ایسی تکلیفوں کے بعد جو اسے پہنچتی رہتی ہیں، انسان تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے تکلیفیں کماتا ہی رہتا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا ہے لو جی گیا خوشیوں کا دور، گیا بدیوں کا دور، ہمیں اب ناما مل گئی ہیں ذرہ کے بعد، اب ہم کبھی بھی دکھ نہیں اٹھائیں گے، ہمیشگی کے لیے ہمارے عیش و عشرت کے سامان ہو گئے۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور، انسان تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والا اور فخر کرنے والا ہے، جس طرح پہلے اس کے ہاتھ سے نکل جائیں تھیں آئی ہوئی چیزیں، یہ بھی نکل سکتی ہیں۔ اس لیے ان عارضی چیزوں پر نہ مایوسی کا حق ہے نہ فخر کا حق ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے وہ یہ حرکت نہیں کیا کرتے، صبروا، جنہوں نے تکلیف پر صبر کیا یا صبر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور آسائشوں میں نیکیوں کو نہیں بھول گئے، ان پر ذرہ اور وہ ناما دونوں دور آئے ہیں، تو ان دونوں ادوار میں وہ صبر کے نمونے بھی دکھاتے رہے اور نیکیوں پر بھی قائم رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بخشش کا سلوک فرمایا جائے گا، یعنی ان کے لیے بخشش مقدر ہو گئی ہے، وہ اجر کبیر اور بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو جب ہاتھ سے چیز نکلے تو ایک اور طرح یوں بیان فرمایا ہے، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے، بہت ہی پیارا شعر اور بہت وسیع الاثر شعر ہے۔ اگر نعمت کے وقت انسان یہ سمجھ لے کہ عطا ہے گھر سے نہیں لائے، تو پھر نعمت کے جانے پر لازماً اسی حد تک صدمہ کم ہوگا، اور اگر نعمت کے وقت اس کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دے اور اپنے وہ دائمی حق کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے، تو اسی حد تک اسے زیادہ شدید صدمہ پہنچے گا۔ بس نعمت آتے وقت دل سے کیا جذبات اٹھتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ نعمت کے جانے پر تم امتحان میں کامیاب ہوگے کہ نہیں۔ اس راز کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر نے سمجھا دیا، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے، ابھی وقت ہے ایک منٹ جاری ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ. بس کیا تو چھوڑ دے گا اس وحی کو جو تیری طرف کی جا رہی ہے اس کے کسی حصے کو, وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ, اور تجھے اور تیرا سینہ اس وواد میں تنگی محسوس کرے گا جو وہ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ, کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہ اتارا گیا, یا فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوئے, یا فرشتہ کیوں نہیں اترا. انما انت نذیر, یقیناً تو تو ڈرانے والا ہے. واللہ علی کل شئ وکیل, اور اللہ تعالی ہر چیز پر پاسبان ہے. یہاں صرف ڈرانے والے کا ذکر کیا ہے, بشیر کا نہیں, کیونکہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ساری ان کا بشارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے تو صرف ڈرانے والا ہے, اور دوسرے وہ خزانہ چاہتے ہیں, حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا, حکمت سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہوتا, اور جو باتیں گزری ہیں اتنی پور حکمت ہیں کہ وہ خزانہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا. اس سے محرومی دراصل ازلی محرومی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے ڈرانے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا. واللہ علی کل شیء قدیر وکیل, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پاسبان ہے. باقی کل انشاءاللہ.